بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب کا نزدیک آ پہنچا. اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت، یعنی قیامت کا دن اور ہر شخص کی موت کا قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت مغرضون، اور پھر بھی غفلت میں پڑے. تو یہ ایک شکایت ہے. یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کے بارے میں اپنے وعظ میں، کہ اللہ میں نے شکایت کی ہے بندوں کی، غفلت کی، کہ ان کا حساب تو بہت قریب آیا ہوا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے گا. اسے ہم لوگ بار بار سن رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی محبت مضر چیز ہے، تو نکالنے کی کتنی کوشش، کافی علامات سے ظاہر بھی ہوتا رہتا ہے. جب بھی کسی معاملے میں دنیا کو اہمیت دے کر دنیا پہ عمل کر کے دین کو چھوڑ دیا جائے گا یا دین کے خلاف کیا جائے گا، یہ حب دنیا ہے. یہی تو حب دنیا ہے. اب اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ چیز نظر آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں ویسے کے ویسے؟ اگر بیٹھے ہیں ویسے کے ویسے تب تو وہی شکایت آئے گی. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر ایک اور عجیب بات کہی کہ یہ جو حق تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، تو شکایت ہمیشہ کس سے ہو، کس کی جاتی؟ شکایت جو ہے دشمن کی نہیں ہوتی، شکایت ہمیشہ دوست کی، اور جس سے محبت ہوتی اس سے اس کی ہوتی. جس سے محبت ہی نہیں اس سے کیا شکایت، اس کا ذکر بھی نہیں. اور اس غرض سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ اس کی اصلاح کر لے. شکایت سے قطع تعلق منظور نہیں ہوا کرتا. جب قطع تعلق منظور ہوتا ہے تو شکایت نہیں کیا کرتے، تو شکایت کیا تو ذکر بھی نہیں کرتے. دشمن کیا شکایت، دشمن تو دشمن ہی ہے. تو اس آیت میں گرچہ کہ ہے تو بہت، یعنی کفار کو خطاب ہے، لیکن ہے محبت والی بات کہ شکایت کر رہے ہیں اندر میں کہ بھائی قیامت کا تمہارا وقت قریب آ رہا ہے حساب کتاب کا، لیکن تم غفلت سے کیوں نہیں جاگتے؟ اور کلامت اس کی بتائی ہے کہ ان کے پاس، اس آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ حسب حال ان کے آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ جیسے اس کے ساتھ ہنسی کرتے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ہنسی کرتے. ہمارا حال بھی اب غور کیجئے گا کہ جب ہم نے سنی انسنی کر دی، سن کے کچھ عمل میں تغیر کیا نہیں، تو ہنسی کرنا ہوا، اہتمام کیا ہی نہیں. ایک اور آیت میں ہے سورۃ الانبیاء میں، واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من هذا بل کنا ظالمین. یہ جو وقت ہے مقررہ پہنچ جائے گا جس کا سچا وعدہ ہے، یہ نزدیک آ پہنچا ہوگا. پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یوں کہتے نظر آویں گے کہ ہائے کمبختی ہماری، ہم غفلت میں بیٹھے ہیں، ان کو یہی ہوگا، ہم خود قصوروار تھے کہ ہم غفلت میں پڑے رہے. تو یہ ہے ہمارا حال. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جگہ دنیا کی مذمت نہیں بلکہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اس لیے بیان فرمائی ہے بار بار مختلف مواعظ میں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. کسب دنیا جائز ہے لیکن دنیا کی محبت اتنی کہ بجائے دین کو خراب کر کے دنیا کو اختیار کیا جائے، دنیا کو حاصل کیا جائے. یہی دنیا کی وہ محبت ہے جو محبت مذمومہ ہے. اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا، مشق کرنی پڑے گی، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، تب جا کر ہم گناہ سے نکلیں گے. کیونکہ یہ جو حب دنیا ہے، اس طرح کی حب دنیا جس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جب دو معاملے آئیں دین اور دنیا کے، تو اختیار کر لیتا ہے وہ دنیا کو اور دین کو خراب کر کے، یعنی گناہ کر کے. تو گناہ کر کے اگر دنیا کو اختیار کیا تو یہ دنیا کی محبت مذمومہ ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اور ہر شخص میں دنیا کی محبت تو ہے، لیکن یہ مذمومہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم رضا نفس کی وجہ سے ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں یا اپنی من مانی کرتے ہیں. سب سے خود رائے بہت ہے بھائی، جو کرو، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، اگر تم کا ہر کسی بزرگ سے تعلق ہے اسے پوچھ تو لو. پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے. ایک تو وہ لوگ محروم ہیں جن کا اللہ والوں سے تعلق ہی نہیں، بہت بڑی محرومی. لیکن اس سے زیادہ قابل افسوس ہم ہیں کہ ہمارا تعلق بزرگوں سے آپ پوچھتے نہیں. کس بات کے یہ بزرگ ہوئے اور کس بات کا تمہارا تعلق ہوا، کیوں نہیں پوچھتے؟ 200 چیزیں آئیں گی جہاں یہ معاملہ کھڑا ہوگا. جب بھی میں کسی کو کہتا ہوں، دیکھو یاد آنی بات، پوچھتے تو ہے ہی نہیں. اب دیکھیں، چاہے کوئی مرد کیسا ہی دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بزرگوں سے تعلق ہو، بلکہ خود ہی خلیفہ ہو، لیکن عورتوں کو دیکھیے ان کے گھروں میں تو لباس تک میں وہ بات نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. ان کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا، عورتوں کے لباس کے بارے میں صاف لکھا ہوا. کتاب قصد السبیل میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے آخر میں تقریباً، عام عورتوں کو نصیحت، اس میں آپ پڑھیے، لکھا ہے لباس کے بارے میں بھی. فرماتے ہیں خلاف شرع لباس مت پہنو، یہ عورتوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، جیسے کلیوں دار پیجامہ یا ایسا کرتا جس میں پیٹ، پیٹ یا کلائی یا بازو کھلے ہوں، یا ایسا باریک کپڑا جس میں بدن یا سر کے بال جھلکتے ہوں، یہ سب چھوڑ دو. لامبی آستینوں کا اور نیچا، لامبی آستینوں کا اور نیچا اور دبیز کپڑے کا کرتا بناؤ. یہ بیچ میں جو پیٹ کے اوپر تم اس کو چست کر دیتے ہو تاکہ سارے نشے و فراز عورت کے نمایاں ہو جائیں، یہ نہیں ہے اسلامی لباس، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ گھر میں شوہر ہی صرف نہیں ہوتا، اور بھی ایسے لوگ آتے جاتے ہیں جو محرم تو ہیں لیکن محرم کو پیٹ دیکھنا جائز ہے، پیٹ دیکھنا جائز ہے، تو پھر ایسا لباس جس میں سب چیز نمایاں ہونے لگے. بہرحال علماء کرام سے پوچھ لیجئے کیسا لباس ہونا چاہیے. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا، لامبی آستینوں کا اور نیچا اور دبیز کپڑے کا کرتا بناؤ، اور ایسے ہی کپڑے کا دوپٹہ ہو، اور دھیان کر کے سر پر سے مت ہٹنے دو. ہاں اگر گھر میں خالی عورتیں ہوں یا اپنے ماں باپ، حقیقی بھائی وغیرہ کے سوا گھر میں کوئی اور نہ ہو، تو اس وقت سر کھولنے کا ڈر نہیں. دیکھیے یہ ہے لباس کے بارے میں جو قصد السبیل میں لکھا ہوا ہے. تو اب اس پہ یہ جو عورتیں ہیں جو بزرگوں سے متعلق ہیں، اصلاح لے رہی ہیں، یہ بھی ایک کوئی مثال نہیں قائم کرتی ہیں ایسی کہ جس کو دیکھ کر دوسری عورتیں سبق لیں. نہیں، بس فیشن کے پیچھے چلتی ہیں. اچھے اچھے یعنی بظاہر دیندار، خود بھی دیندار ہیں یہ عورتیں اور ان کے شوہر بھی دیندار ہیں، لیکن صرف فیشن. اگر کل فیشن تبدیل ہوگا، پیجامے چست ہو گئے، تو پیجامے چست دوسرے دن سے ان کا فیشن شروع ہو جائے گا. اب ان کو اپنے پرانے پیجاموں میں شرم آنے لگے گی کیونکہ یہ فیشن کے خلاف ہو گیا. یہ ہے اصل، تو یہ حب دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تو میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ چیز نظر آئے گی
کہ ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر. بس یہی غلطی ہے اور یہی غفلت ہے ہماری کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اصلاح المسلمین, اس میں مختلف عنوانات کے تحت حضرت نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے موائز میں سے اور ملفوظات میں سے چیزیں جمع کی. تو اس میں ایک جو ہے باب اس کا بھی ہے, دنیا کی مذمت. اس میں سے پڑھتے ہیں کچھ. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, دنیا کا فانی ہونا ظاہر ہے. دنیا فانی ہے, یہ اتنی ظاہر چیز ہے کہ اس سے کافر بھی انکار نہیں کریں گے. لیکن ہمیں کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے, جس کی دلیل یہ ہے کہ آخرت کے لیے سامان سے بے پرواہی ہے. ساری دنیا لایانی مشغلے میں مبتلا ہے, ساری دنیا لایانی مشغلے میں مبتلا ہے, اور یہ کسی کو خیال نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے. دیکھیے, وہ دنیا کی جو ہے ملازمت ہے, تعلیم ہے, ترقی ہے, یعنی میں اپنے احباب اور اس حلقے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہم لوگوں کا یہی کام ہے کہ تھوڑا سا پڑھو, پھر ملازمت حاصل کرو, پھر ترقی کرو. یہ تو اس میں اگر کہیں کمی ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے, کتنی فکر ہوتی ہے کہ کتنی تدبیریں ہم کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے, لیکن آخرت کے لیے کتنی فکر ہم کرتے ہیں سوچنے کی بات. فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے خواب کی مثال بیداری کے مقابلے. کتنا فرق ہے, ہم لوگ اصل میں خواب میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس اسی میں مست ہیں. اگر دنیا کی میں عمر بھر عیش کیا اور مرنے کے بعد پکڑا گیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا. تو دنیا میں چاہے کیسی تکلیف ہو, مرنے کے بعد آرام مل گیا تو وہ ساری تکلیف سب ختم ہو جائیں گی, آرام ہی آرام. امور آخرت میں فرماتے ہیں, امور آخرت میں عملاً بھی کوتاہی ہے اور حالاً, تو ایک تو عملاً اور ایک حالاً, اور حالاً تو بہت ہی کوتاہی ہے, کیونکہ جب عمل ہی نہیں تو حال کہاں سے آئے. حال اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف ایسا خیال جم جائے کہ وہ ہر دم خیال میں رہے. خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق ہو جاتا ہے. عمل میں ہی برکت ہے, جتنا عمل کرو گے صحیح, گناہ سے بچو گے, اتنا ہی تم کو آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی. تو خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق ہو جاتا ہے. لیکن گناہ چھوڑنے کے ساتھ یاد رکھو, یہ مت سمجھنا کہ ہم نے نفلیں پڑھ لی, تہجد پڑھ لیا, عمرے کر لی ہے تو بس کام بن گیا اور ساتھ ساتھ گناہ ہو رہے ہیں. گناہ کے ساتھ تو یہ سب چیزیں بے معنی ہیں, کیونکہ گناہ کا مطلب ہے حق تعالیٰ کی نافرمانی. اور ایک طرف تم نفلیں پڑھ رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کو پڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, تو تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ تم خود سوچو, یعنی ہر شخص خود سوچے کہ ایسی بات کا کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو, نامحرم کو دیکھتے ہو, غیبت کرتے ہو, غصہ کرتے ہو, حقوق ادا نہیں کرتے. دسیوں گناہ سر سے پیر تک ہر ہر گھر میں, ہر ہر شخص کے ساتھ ہے اس کا کچھ فکر ہے اس کی, اور پھر کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرہ کر رہے ہیں, نفل عبادات کر رہے ہیں. اور آج کل ایک یہ ہو گیا ہے, سیلاب زدگان کی مدد. سیلاب زدگان پریشانی میں ہے, ایک بڑی مصیبت ان پہ آ گئی ہے, جہاں جہاں بھی ہے. میں بھی ایک مرتبہ سیلاب سے گزرا ہوں, ہم لوگ بھی ایک مرتبہ سیلاب سے گزرے ہیں, اور پانی گھر میں بھر گیا, ہم اوپر چھت پہ چلے گئے, اور بڑی مشکل سے جان بچی, اور مصیبت کی حالت ہو گئی کیونکہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. تو وہاں سے کہیں نکلنا پڑا, اور نکل کے کہیں اور جانا پڑا, تو گھر بھی چھوڑنا پڑا. یہ سب ہوتا ہے, بہت سخت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں, بہت تکالیف میں ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, اس کو بھی سوچا اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سوچا نہیں. کہ دیکھو, جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ نہیں ہے تعلیم کیا؟ جب تم نے اس کو مصیبت میں دیکھا ان لوگوں کو, تو کیوں نہیں پڑھائیے؟ کیا تعلیم ہے؟ کہ جب تم کسی کو مصیبت میں دیکھو تو شکر کرو. الحمدللہ سے شروع ہوا ہے, شکر کرو اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. یا اللہ آپ نے ہمیں بچا لیا, ہم اس مصیبت میں نہیں ہیں, شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو شکر کے یہ تقاضے ہیں کہ فلمیں دیکھو, ویڈیو دیکھو, اس میں محرم نہ محرم کی بھی کم تمیز نہیں ہے. سیلاب کی فوٹو دیکھ رہے ہیں, سیلاب کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, سیلاب کی ویڈیو بنا. ویڈیو بنانے والے کفار فساق, وہ جو چاہتے ہیں جس طرح کی چیز چاہتے ہیں پیش کر دیتے ہیں, ان کو نہ مرد کی تمیز نہ عورت کی تمیز, اور خوب مزے میں دیکھ رہے ہیں. اور مزے میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہتے تو ہیں ہم بڑے ہمدرد ہیں, لیکن گھر میں بڑے آرام دہ سوفوں پہ بیٹھے ہیں, خوب اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن چل رہا ہے, اور اس کے اوپر بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, سیلاب آ آ کر رہے ہیں, کہیں واہ واہ ان کی مدد کرنی چاہیے. کوئی مدد ہے؟ خود پناہ مانگو, اور یہ سمجھ لو کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, نص قطعی ہے اس کے بارے میں کہ نہیں ہے, کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے ہٹاؤ. جو بھی مصیبت میں ہے اس کو استغفار پڑھنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اس کو خود گناہ سے ہٹنا چاہیے. اور دوسرا شخص کوئی ہمدردی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ گناہوں کی جو بھرمار ہے, جو شرکیہ عقائد ہیں, اور جو ہر طرح کی فضولیات وہاں پہ ہو رہی تھیں, ان کو تو روکو, ان کو روکنے کا تو ارادہ کرو. فسق اور فجور, ہمیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو بیٹی, گناہ سے مصیبت جو آتی ہے گناہ سے, گناہوں کو چھوڑو, اب متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہ آواز کہیں سے نہیں. اور مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے, اس کو مصیبت میں دیکھو تو مدد کرو اس کی, بے شک مدد کرو, لیکن وہ ہو تو تمہارے سامنے. سب سے بڑا کرنے کا کام یہی ہے, شکر کرو کہ ہمیں اللہ نے بچا لیا. اور یہ سمجھو کہ یہ جو مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اس لیے گناہوں سے بچو. دیکھیے ایک دعا کا ایک ادب ہے, کہتے ہیں دعا 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 قبول نہیں ہوتی. دعا کا ایک ادب ہے کہ جس چیز کی دعا مانگو اس کی پوری کوشش کرو, یہ نہیں کہ صرف دعا مانگو, اس کی پوری کوشش کرنا. بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ آدمی دعا تو مانگے اور کوشش نہ کرے, بے ادبی ہے. تو اس کی پوری کوشش کرو. تو اگر تم یہ دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ ہمیں آئندہ اس سے بچا لیجئے گا, الحمدللہ الذی عافانی پڑھتے ہو, تو وہ تدبیریں کرو بچنے کی. وہ تدبیر کیا ہے؟ صرف ایک تدبیر ہے, تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو. یہ دماغ میں مسلمان کے بالکل اچھے سے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور کتنوں کو تو اللہ نے معاف, کتنی کو تو بہت سی تو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ دماغ میں رکھو گے تو پھر گناہ سے بچو گے اور دوسروں کو بھی بچاؤ گے. اور یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. اس پہ کر رہا تھا کہ بھائی مسلمانوں کی جانی مال, جان و مال کا نقصان ضرور دکھ کی چیز ہے, اس میں جتنا تعاون ہو سکے کرنا چاہیے, لیکن اپنے فرائض و واجبات کو چھوڑ کر نہیں, تعاون کریں. لیکن اس طرح سے تعاون کریں کہ یہ اگر آپ پیسہ بھیجیں تو اس طرح سے نہیں کہ وہ پیسہ آپ کا پتہ نہیں کہاں گیا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہ اس قدر غیر متقی ہیں کہ ان کو تصویر حرام حلال عورتوں کی تصویر تک نشر نظر کر رہے ہیں, ان پہ کیسے اعتبار کر لیں ہم کہ ہمارا پیسہ صحیح طریقے سے خرچ کریں گے؟ معلوم کرو جو صدقہ خیرات کا صحیح طریقہ سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو معلوم کرو کہ کون سا ضرورت مند ہے اور اس ضرورت مند کو دو, تو یہ صدقہ تمہارا قبول ہوگا. اور وہ دو اس لیے, صرف ایک مقصد کے لیے دو کہ اجر آخرت کے لیے. ہمارے میرے مجھے باپ کو میں نے عرض کر چکا ہوں, بابا نے جوین صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, بڑے اعلیٰ بزرگ تھے, کہنے لگے کہ ایک شخص جو ہے مصیبت میں ہے, پریشان ہے, بھوکا ہے یا جو بھی ہے, غریب ہے, اس کو آپ نے دیکھ کر اس کا آپ کا دل پسیج کیا اور دل پسیج کر آپ نے اس کو مدد کی, تو فرمایا کہ یہ تو کافر بھی کرتا ہے, اس سے فرق ہے, کافر بھی کرتا ہے. مسلمان تو کس لیے کرتا ہے؟ آخرت کے اجر کے لیے کرتا ہے. وہ نیت ہے ہی نہیں, جب وہ نیت ہی نہیں ہے, نیت ہی جب ہے نہیں, انما الاعمال بالنیات, تو اول تو ان تمام چیزوں میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں آخرت کا اجر ملے. اس کے لیے نیت کو صحیح کرو, صحیح طریقہ اختیار کرو, سنت کے مطابق طریقہ اختیار کرو. ایسے ہی بھیڑ چال اخباروں میں پڑھ لے. میں نے کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے پوچھا اس سے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یوں ہے اور یوں ہے, تو یہ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ معلوم کہاں سے ہوا؟ اس کا جواب آئے تو میں مزید جواب دوں, اب وہ غائب. اب کیسے بتائیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی, بزرگوں سے تعلق ہے لیکن ویڈیو دیکھی, اس میں تصویریں دیکھی, کیسے منہ کھولیں وہ؟ چنانچہ جواب کے بعد غائب ہو گئے. آپ کا جو دل پسیج رہا ہے بیٹھے بیٹھے, وہ تو آپ ویڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے کی وجہ سے ہو رہا ہے, جس میں صرف فساق کے کارنامے ہیں, کفار کے کارنامے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ گناہ دو طرح کے. ایک گناہ تو وہ ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں, اور امریکہ بھی گناہ کہتا ہے, یورپ بھی گناہ کہتا ہے. جیسے غیبت سب گناہ کہتے ہیں, غصہ سب گناہ کہتے ہیں, چوری سب کہتے ہیں گناہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیک بائٹنگ سب گناہ. مسلمان بھی گناہ کہتا ہے, وہ کافر بھی گناہ کہتا ہے, امریکہ بھی گناہ کہتا ہے. تو ان میں تو ہم بڑے تیز ہیں آگے, اسی میں وہ ہے غریب کی مدد کرنا. ہاں ہاں واہ واہ, وہ تو کفار بہت آگے ہیں. تو مصیبت میں آ جائے اس کی مدد کرنا, کفار بہت آگے ہیں. ہاں ہاں, لیکن جو گناہ اسلام جسے گناہ کہتا ہے اور کفار اس کو گناہ نہیں کہتے, امریکہ اس کو گناہ نہیں کہتا, مثلا نامحرم کو دیکھنا, اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں. بھائی جس طرح سے چوری حرام, شراب حرام, اس طرح سے نامحرم کو دیکھنا بھی تو حرام ہے, کس نے کہا جائز ہے؟ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اگر کوئی کام کرو گے تو وہ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا کام تو نہیں ہو سکتا, اپنی خواہشات ہی بس پورا کرنا مقصد ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو حال ہونا چاہیے, آخرت کا شوق ہو جاتا ہے اس سے, پھر ایک ہی دھن ہوتی ہے. خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق ہوتا ہے. یہ شوق جب ہوگا تو لکھا ہے اس سے ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے. نیز نیک اعمال میں یہ اثر ہے کہ اس سے گناہوں سے نفرت اور آخرت کی رغبت ہو جاتی ہے, خاص کر اگر کسی بزرگ کی نظر بھی اس پہ پڑ جائے. نیک اعمال کرنے والے یعنی گناہوں سے بچتا ہے, اور نیک اعمال کرتا ہے اگر اللہ والوں سے بھی جڑ جائے, یہ مطلب ہے. تو پھر وہ حال جو ہے اس کا کہ ہر وقت ایک ہی دھن, وہ قوی ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کے بغیر کام نہیں بنتا, کام بنے گا تو حال سے بنتا ہے, اور حال یہی ہے کہ ہر وقت ایک دھن ہوتی ہے. دنیا کے معاملے میں بھی دیکھ لیجیے, بعض اوقات ایک دھن سی ہو جاتی ہے, ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں. یہی دھن ہونی چاہیے آخرت, کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے, آخرت ٹھیک ہو جائے, ہر وقت یہی خیال ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہر کام میں آخرت کا دھیان رہے, اور یہ خیال رہے کہ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ ہم یہاں نہ ہوں گے. اور فرمایا کہ یاد رکھو حب دنیا کفر کی اصل ہے, یعنی جڑ ہے, اس کو معمولی مت سمجھو. میں اس لیے تو عرض کرتا ہوں, ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کی اس محبت مضمومہ کو نکالے. اس کے لیے اپنا جائزہ لو صبح سے شام تک کا, روز تم کو نظر آئے گی دنیا کی محبت, نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں لایانی کلام, لایانی کلام کیا ہے؟ دنیا تو ہے, دل چاہا, جو دل میں ایک تقاضا ہوا اس کو بول دیا, تو کس چیز کی؟ اپنے نفس کی پیروی کی, سوچا نہیں کہ اس کو نہ بولوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ہم لایانی کلام میں مبتلا ہیں اکثر لوگ, اور کبھی اس کوشش نہیں کرتے کہ لایانی کلام سے نکل آئیں, کبھی اس کا علاج نہیں کراتے. فرمایا کہ دیکھو اس کو معمولی نہ سمجھو, یہ جڑ ہے. حب دنیا کفر کی اصل ہے, جڑ ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ بزرگوں کے اقوال میری تائید کر رہے ہیں کہ ابلیس کے مردود ہونے کا اصل سبب تکبر تھا. تکبر تھا, وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے. اور یہ مرض, ای مرض در نفس ہر مخلوق ہے, یہ مرض جو ہے کبر کا ہر مخلوق میں ہے, وہ اس درجے کا نہ ہو جتنا ابلیس میں تھا. مگر جب شہر میں آگ لگتی ہے تو اس کی ابتدا ہمیشہ معمولی سی بات سے ہوتی ہے. کسی نے موم بتی جلتی چھوڑ دی تو پتہ نہیں کتنی آگ لگ گئی. حب دنیا اور انہماک فی دنیا سبب ہوا ہے اہل کفر کے کفر کا. جتنا کفر ہوتا ہے سب دنیا کی محبت کے مضمومہ کی وجہ سے ہوتا ہے, خراب محبت کی. اور فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی حب عقلی کے ازالے کا مکلف ہے, حب عقلی کا. اور رہ گئی حب طبعی دنیا کی, یہ تو نکلے گی نہیں, حب طبعی نہیں نکلے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر والمقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فرمایا کہ اس میں مطلب یوں ہے, لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے, لوگوں کو محبت ہے مرغوب چیزوں کی, اس کو مرغوب کر دیا گیا ہے. مثلاً عورتیں ہوئیں, بیٹے ہوئے اور لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے, اور گھوڑے ہوئے نشان لگے ہوئے, اور دوسرے مواشی اور زراعت, لیکن سب استعمالی چیزیں ہیں. یعنی ان چیزوں کی جو محبت تباہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو رکھا ہوا ہے ہمارے اندر, تو وہ نہیں جائے گی, وہ نہیں جائے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے خلاف عمل کر لیں, کہ اگر وہ محبت ہمیں گناہ کرانے پر مجبور کر رہی ہے, گناہ کرنے پر, تو اس پہ عمل نہ کریں. فرمایا مشاہدہ ہے کہ حب طبعی باوجود کوشش کبھی ظاہر نہیں ہوتی. بس اس سے پتہ چل جائے گا کہ حب دنیا بے شک مضموم ہے, مگر اس مضموم سے مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہو, کیونکہ حب طبعی کا ازالہ وسعت سے خالی ہوتا ہے. تو جس محبت مضمومہ کا حکم ہے کہ اس کو ختم کرو, وہ والی حب ہے دنیا کی جو عقلی ہو, جو چیز انسان کی وسعت سے خارج نہیں, خارج ہے, جیسے حب طبعی, وہ انسان اس کا مکلف نہیں. لیکن جس محبت کا ازالہ اس کے اختیار میں ہے, اس کے ازالے کا انسان مکلف ہوگا, اور اسی اختیاری محبت کا نام محبت عقلی ہے. اور یہ کسی اللہ والے سے جڑ کر پوچھ پوچھ کے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو پھر ہر وقت یہی دھن رہتی ہے کہ میں اللہ میں کو ناراض نہ ہوں, اللہ میں کو ناراض, ایک ذرا سا بھی ناراض. ایسا شخص جو مسائل ہے اختلافی, اس میں بھی احتیاط کرے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ صاحب ایک عالم نے یہ کہہ دیا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں, اور باقی 10 عالم جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے. وہ اس طرح کے بہانے ہیلے بہانے نہیں کرے گا. پھر وہ اب کر ہی نہیں سکتا. آپ کر کے دیکھ لیجیے, آپ دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں ایسا؟ ہرگز نہیں کرتے, ہرگز نہیں کرتے. دین کے معاملے میں بس دینی تستہ مش بنا رکھا ہے. جب کہیں آج کل اس کا بہت زمانہ ہے نا, اختلافات کا زمانہ, اختلافات کا زمانہ ہے, تو اس کو لے لیتے ہیں جو ان کی من پسند چیز ہے. تو پکڑے نہیں جائیں گے کیا؟ پکڑے جائیں گے کہ تم نے دو میں سے ایک کو کیوں لیا, اپنی من پسند چیز کیوں لی. فرمایا دنیا مضموم کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے پر سبزہ جمع ہوا, جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے, اور اس کے ظاہری رنگ و روپ کو دیکھ کر اس سے رغبت ہو جائے. جب وہاں پہنچے تو پیر اگر رکھ دے تو اندر تو پخانا بھرا ہوا تھا, تو خود بھی پخانے سے بھر جائے. یہی حال دنیا کا ہے کہ ظاہر تو اس کا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے, مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے. یا خوبصورت سانپ کسی مثال ہے, جس کا ظاہر تو اچھا ہے اور نقش و نگار سے آراستہ ہے. بعض سانپ اوپر سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے. اگر بچے کے سامنے سانپ چھوڑ دو تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. ہماری حالت بھی اسی بچے کی سی ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ روپ پر مٹے ہوئے ہیں, اور اندر کی خبر نہیں. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے. اسی لیے حقیقت شناس جو ہے وہ دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے. جتنا دنیا اچھی لگے گی اتنا ہی اس میں زہر بھرا ہوا ہوگا. اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا, اس کا اثر راز یہ ہے کہ وہ دنیا کو قلب سے نکال لیں, وہ ہاتھ میں بقدر ضرورت رہے, کیونکہ قلب تو بس حق تعالیٰ کے لیے ہے, یہ دل بس اللہ کے لیے. اس میں کسی غیر کو بساؤ گے پکڑ ہوگی. یہ دل تو ہم نے تو اپنے لیے بنایا تھا, اس میں غیروں کو گھساتے ہو. ہمارے حضرت, مجھے ابھی تک یاد ہے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ, سکھر میں عشاء کے بعد روزانہ تھوڑی سی مجلس ہوتی تھی, اس میں حضرت بیان فرماتے تھے یا کتاب سے پڑھ کے سناتے تھے. تو فرما رہے ہیں ایک روز کہ اللہ تعالی غیور ہیں, اللہ تعالی غیور ہیں, وہ اس گھر میں نہیں آتے جس میں غیر بسا ہوا. اور غیر بت فرمایا کہ یہی ہے, یہ جو رضا نفس ہے, دنیا ہے, یہ غیر ہے, اس میں حق تعالیٰ نہیں آئے گا. مسلمان تو چاہے گا کہ میرے دل میں اللہ نہیں آئے, دل تو بنا ہی ہوا ہے اللہ کے لیے, دیکھیے حضرت حکیم الامت کہہ رہے ہیں، قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے، صاحبو قلب کو صاف رکھو، نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوہ گر ہو جائے، اس لیے ہر وقت اس کے مصداق بنے رہو. یک چشم زدن غافل لذا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. ایک لمحے کے لیے اتنی دیر میں آنکھ بند ہو کے کھل جائے، پلک جھپک جائے، اتنی دیر کے لیے بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہونا، شاید وہ تم پہ نگاہ کرے لیکن تم کو خبر نہیں تھی. ان فضولیات کو چھوڑو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ مسلمانوں اور کافروں میں یہی تو فرق ہے کہ مسلمان عاقبت کی فکر میں لگے ہیں اور دنیا کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور کفار عاقبت کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ایسا تو مردوں میں بھی حال ہے، عورتوں کا تو یہی حال ہوتا ہے، ہر چیز بس یہ گھر ایسا ہو، یہ صوفہ ایسا ہو، یہ قالین ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو، یہ چیز ایسی ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ رنگ ہو، یہی چیز میں لگے، ہر وقت اسی کی دھن ہے. ایک ہمارے مجھے جس نے ملازمت دلائی ڈاکٹر یوسف پرماوی رحم اللہ، وہ یہاں کے دین وغیرہ تھے، سعودی تھے. جب میری ملازمت شروع ہوئی تو اس کو عوالی میں، اچھا علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، نیا علاقہ تھا، اس میں زمین خریدی اور مکان بنایا، مکان بہت اچھا بنایا. اس کے بعد ہم سب کی دعوت کی، تمام یونیورسٹی کے ساتھیوں کی، میں بھی تھا، اور دعوت پورا گھر بن چکا تھا، وہ دکھایا، ہر طرح سے اس کو خوب اچھا کیا ہوا تھا، اور بہت ہی اچھی دعوت ہوئی، یہ سب بڑے بڑے لوگ آئے. پھر دوسرے تیسرے ہی دن وہ کسی اس کے اوپر گروسری اسٹور پہ، وہاں پہ کاؤنٹر پہ پیسے دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. سارا رکھا، سب کچھ رکھا، اتنی محنت کیا، ہر وقت کتنی دھن لگائی ہوگی اس میں، اس میں کیوں دھن لگائی، اس کے بجائے حق تعالیٰ میں دھن لگاؤ. مسلمانوں، تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی فکر کرو، پھر تو دین کے ساتھ، تمہاری دین کے ساتھ ہوگا کیا پھر. جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت لگا رہے گا، ہر وقت یہ سوچے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اللہ اسے کہیں آپ تو ناراض نہیں جائیں گے، آپ تو نہ یوں سوچ سوچ ایک کام کریں. عورتوں تم بھی سنو، تمہارا بھی یہی کام ہے، یہ تھوڑی کہ سارے مرد جنت میں چلے جائیں اور عورتیں جہنم میں چلی جائیں، یہ تو صحیح ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی عورتیں جہنم کی ٹھان لیں. بھائی جنت کی کوشش کرو. عورتوں کو میں کہتا ہوں، کیا ہر وقت دنیا سے دل لگایا ہوا ہے؟ ہر وقت ایک ہی کام ہے صبح سے شام تک، اور یہ اسمارٹ فون انا للہ، یہ بھی دنیا ہی ہے، ہر وقت باتیں، اپنی پسند کی باتیں. ایک بات کرنی ہے تو آدھا آدھا گھنٹہ بات ہو رہی ہے، کیا چیز ہے؟ اپنا دل ہی تو بہلا رہے نا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اس میں غیبت بھی ضرور ہوگی، جب اتنی آدھا گھنٹہ کوئی بات کرے اور غیبت نہ ہو. مجھے دکھائیے ایک مثال، سنائیے ریکارڈنگ سب کی، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. آدھے گھنٹے کی بات میں غیبت نہیں ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ ہو، لایانی تو ہوا. فرماتے ہیں دیکھیے، مسلمانوں، تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی فکر کرو، پھر تو دین کے ساتھ دنیا تمہاری جوتیوں سے لگی پھرے گی. تم دین اختیار کرو، پھر دنیا تو تمہاری لونڈی غلام ہے. تم سے پہلے لوگ یہی کر کے دکھلا گئے ہیں، باوجود صدف کے نظائر کے تم ان واقعات کو نظر انداز کر رہے ہو. پرانے لوگوں کو دیکھو، کیسے انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر دین کو اپنایا، ہم الٹا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تم مصائب اور آلام کا شکار ہو رہے ہو. دیکھیے حضرت کے الفاظ ہیں، یہی وجہ ہے تم نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے اور آخرت کو پس پوش ڈالا ہوا ہے. یہ صحابہ اور تمام بڑے بڑے حضرات جو گزرے ہیں اللہ کے بندے، یہ دنیا کو پس پوش کر کے آخرت کو، آخرت کی فکر میں رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تم مصائب اور آلام کا شکار بنے ہوئے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم مصیبتوں اور غموں کا شکار بنے ہوئے ہو. کس طرح دل میں دل ڈال دوں، حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں، کس طرح دل میں دل ڈال دوں. یہ کسی کا شعر ہے،
آنکھ میں آنکھ تو ڈالنی ہے،
آنکھ میں آنکھ تو ڈالی نہیں جاتی ظالم، دل میں کس طرح سے دل ڈالتے انسان کو. آنکھ میں آنکھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے،
کچھ دیر کے لیے تو لڑ جاتی ہے لیکن زیادہ دیر تک لڑانا آسان نہیں ہے.
دیکھیے فرما رہے ہیں کس طرح دل میں دل ڈال دوں اور کس طرح اطمینان دلاؤں, قسم سے زائد کوئی ذریعہ اطمینان کا اس وقت میرے پاس نہیں. میں خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں, واللہ ثم واللہ ثم واللہ, تین بار قسم کھائی. اگر تم خدا کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لو جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تو پھر تم سلف کی طرح تمام دنیا کے مالک بن جاؤ گے. مگر مشکل تو یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی باگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو خود دین سے بے خبر ہے. اسی لیے مسلمان تباہ حال ہے. چھوڑو ان فضولیات کو, مسلمانوں کا مذاق تو قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہونا چاہیے جس کو فرماتے ہیں ما قصہ سکندر و دارا نخواندائیں. ہم نے سکندر و دارا قصے نہیں پڑھے, یہ جو ناولیں پڑھتے ہیں آج کل سمجھتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں, اور ایسی لت پڑ جاتی ہے ان عورتوں کو, پتہ نہیں مردوں کو بھی پڑھتی ہوگی, اطلاع آئی نہیں ابھی تک, لیکن عورتوں کی اطلاع آئی ہوئی ہے, ان کو ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ وہ چھوٹتی. اب شوہر اور بیوی دونوں لڑتے بھی ہیں اس کے اوپر, پھر بھی نہیں چھوٹتی. ارے بھائی مجھ سے تو صرف اللہ کی محبت کی باتیں پوچھو, تم کہاں یہ سب قصے مجھ سے پوچھتے ہو. چلیے اتنا آج کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. یا اللہ ہم لوگوں کے دلوں سے ہمیں دلوں کا وہ حال کر دیجیے یا اللہ, جو آپ کی محبت سے لبریز ہو. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ ہم بڑی گمراہی میں ہیں, بہت گناہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں. یا اللہ آپ کو ہم آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے, ہمیں دین کی طرف متوجہ کر دیجیے, دین کی فکر عطا فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اس محبت کو تمام محبتوں سے بڑھا دیجیے. آمین اللہم.